وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان کا مبارک مہینہ مجاہدہ ریاضت اور عبادت کا مہینہ اللہ نے دن میں روزے کو فرض کیا رات میں تراویح کی نعمت عطا فرمائی نماز جو انقلابی عبادت ہے وہ انقلابی عبادت اللہ نے رات میں عطا فرمائی اور اس انقلابی عبادت میں اللہ نے ایک ایسی کتاب پڑھنے اور سننے کا حکم دیا جو کتاب انقلابی کتاب ہے۔ خود قرآن کریم ایک انقلابی کتاب ہے۔ جس طرح نماز کے بارے میں آپ نے سنا کہ نماز ایک انقلابی عبادت ہے، اسی طرح قرآن کریم جو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے یہ قرآن کریم انقلابی کتاب ہے۔ جس قرآن سے انسان کے دلوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، انسان کے دل کی دنیا بدلتی ہے، شوق اور رغبت کے ساتھ، طلب اور تمنا کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اگر انسان قرآن کریم کو سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک تبدیلی اور ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے اور آپ کے سامنے، کس ارادے سے نکلے تھے، ہاتھ میں کیا تھا، مگر جب اپنی بہن کے گھر پہنچے اور وہاں سورہ طٰہٰ کی چند آیتوں کو سنا تو چند آیتوں نے عمر فاروق کے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ حضرت وحشی، جن کا کارنامہ یا جن کا کام کتنا وحشتناک کہ جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل لرز گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ کرام کانپ اٹھے، حضرت حمزہ جو چچا ہیں ان کے سینے کو چاک کیا، جگر کو نکالا اور ہندا کو دیا، مگر اس کے باوجود جب قرآن کریم کی چند آیتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد لے کر اسی وحشی کے پاس پہنچا اور آخری آیت جب انہوں نے سنا تو اسی آخری آیت نے حضرت وحشی کے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ تو قرآن ایک انقلابی کتاب ہے۔ پتہ نہیں کون سی آیت انسان کی زندگی کو بدل دے اور دل کے حال کو عمدہ بنا دے۔ عبداللہ ابن مبارک ایک مشہور محدث ہیں اور جن کی کتاب حدیث مشہور و معروف ہے، ایک بہت ہی مالدار صاحب ثروت، مال کا خزانہ ان کے پاس تھا، عمدہ سمدہ لباس پہنتے، ایسی خوشبو لگاتے جس خوشبو کو لگا کر جب کسی راستے سے گزرتے تو بعد میں جانے والے سمجھ جاتے کہ اس راستے سے ابھی عبداللہ ابن مبارک گزرے ہوں گے۔ مگر دولت کا نشہ تھا، اس دولت کے نشے میں زندگی آزاد تھی، دین سے دور تھی، عیش اور عشرت کی طرف ان کا مان تھا، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ کہ غیب سے آواز آئی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. یہ آیت غیب سے ان کے کان میں آتی ہے اور اچانک دل کی دنیا بدلتی ہے, اور دل کی دنیا ایسی بدلی کہ پھر قرآن کا شوق پیدا ہوا, علم قرآن کو حاصل کیا, علم حدیث میں مہارت حاصل کی, یہاں تک کہ ان کا شمار حدیث کے اماموں میں ہونے لگا. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کے دلوں کو بدل دیتی ہے, انسان کے دل میں ہلچل مچا دیتی ہے, انسان کے دلوں میں رحمت کو اتارتی ہے, انسان کے دلوں میں اللہ کی محبت کو لاتی ہے, اور یہی قرآن انسان کے دلوں سے گندے اخلاق کو دور کرتا ہے. اس بنا پر بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح میں قرآن کریم کے پڑھنے کو پسند فرمایا کہ میرا امتی اگر پورے مہینے میں قرآن کریم کو امام کی زبان سے نماز کی حالت میں سنے گا تو نماز یہ خود انقلابی عبادت ہے, خود نماز کی تاثیر بھی اس میں ظاہر ہوگی اور قرآن کی تاثیر بھی اس میں ظاہر ہوگی. تو رمضان کا مہینہ گزرتے گزرتے اس کا دل اتنا صاف اتنا بدل چکا ہوگا کہ آخری شب میں کم سے کم اللہ ان کی مغفرت کا اعلان تو ضرور کر دے گا. تو یہ ایک انقلابی کتاب ہے. پھر یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں ایک نقطہ سنیں کہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں غیر اللہ ہیں, اللہ کے علاوہ ہیں, اور اللہ نے کلمہ کن کہا ہو جا تو کائنات کی تمام چیزیں بن گئی, زمین بنی, آسمان بنا, ستارے بنے, کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے کلمہ کن کہنے سے بن گیا. مگر قرآن کریم اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں یہ اللہ کے کن کہنے سے نہیں, اللہ کے کن کہنے سے نہیں, بلکہ اللہ کی جو ذات ہے, اللہ کی ذات کیسی ہے ہم اور آپ متعین نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا جو جسم ہے, اللہ تو جسم سے منزہ ہے, تو اللہ ایک نورانی ذات ہے, اس نورانی ذات کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے, اس نورانی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہے. گویا کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کی ذات کے علاوہ سے ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ, سارے انسان, سارے انبیاء, ساری چیزیں, حتیٰ کہ آسمانی جتنی کتابیں ہیں وہ تمام کے تمام آسمانی کتابیں اور تمام چیزیں, انبیاء, تمام چیزیں, کعبہ, یہ تمام چیزیں غیر اللہ ہیں, اللہ کی ذات کے علاوہ سے ہیں. صرف اور صرف دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ہے, وہ ہے قرآن کریم جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ کائنات کی تمام چیزیں جو غیر اللہ ہیں وہ قیامت کے دن تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی, تمام کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی, مگر یہ کلام الہی, اللہ کا کلام, قرآن کی آیتیں یہ فنا نہیں ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح اللہ کی ذات باقی ہے اللہ کی صفات بھی باقی ہے. جیسے اللہ کی ذات فنا نہیں ہو سکتی, اللہ کے صفات بھی فنا نہیں ہو سکتے, اور یہ قرآن کریم یہ اللہ کی ایک صفت ہے. اس بنیاد پر کائنات کا ذرہ ذرہ فنا ہو جائے گا, حتیٰ کہ کعبہ بھی فنا ہو جائے گا, تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی, مگر قرآن کریم کی آیات فنا نہیں ہوں گی, بلکہ ان آیات کو اٹھا لیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام. جب یہ کلام مقدس اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات سے نکلنے کے بعد اس پر کسی طرح کا دھبا نہ لگے, اس پر کسی طرح کا کوئی عیب نہ لگے. اللہ نے اس کی حفاظت کا کیسا عجیب انتظام کیا کہ جب وہ کلام پورا کا پورا اللہ کی ذات سے نکل آیا تو سب سے پہلے اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام لوح محفوظ میں کیا. یہ لوح محفوظ مرکزی محافظ خانہ ہے, پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے، پوری دنیا کے ذرے ذرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سینٹرل بنایا ہے جہاں تمام چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، وہ مرکزی محافظ خانہ ہے۔ تو لوح محفوظ میں اللہ نے سب سے پہلے اپنے پورے کلام کو محفوظ کر دیا، پھر اس کے بعد اللہ نے اس کا دوسرا محافظ خانہ، اس کی حفاظت کا دوسرا سینٹر اللہ نے دوسرا بنایا، اور وہ بھی آسمان میں، کہ یہ جو سمائے دنیا ہے، یہ جو آسمان ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مکان بنایا، بیت معمور۔ اس بیت معمور میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی۔ تو آسمان میں اللہ کی ذات سے نکلنے کے بعد یہ کلام دو جگہ اس کی حفاظت کی گئی۔ پھر اس کے بعد جب اس کلام کو دنیا میں اتارنا ہوا، اس کلام کو دنیا میں اتارنا ہوا تو دنیا میں کاغذ کی شکل میں، تختیوں کی شکل میں، کسی پیپر پر، کسی پتھر پہ اللہ نے نہیں اتارا، بلکہ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر جو حصہ سب سے زیادہ منور، پاکیزہ، مقدس اور مطہر تھا، جو سب سے پاکیزہ اور سب سے صاف ستھرا جو حصہ تھا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک، چونکہ زمین پر آسمان کے نیچے آپ کے قلب اطہر سے بڑھ کر اور کوئی مقدس، پاکیزہ، مطہر، اللہ کا محبوب حصہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ نے آسمان سے اس کتاب الہی کو اور قرآن کو سب سے پہلے اللہ کے نبی کے دل پر اتارا، وہ قرآن آپ کے دل پر اترا، پھر اس دل پر اترنے کے بعد اللہ نے اس دل سے قرآن کی حفاظت ان لوگوں سے کرائی جو انبیاء کے بعد سب سے بہتر ہو سکتے تھے۔ اللہ نے انبیاء کے بعد وہ قلوب اور وہ دل، جو انبیاء کے بعد جن کا دل سب سے بہتر ہو سکتا تھا، ایسے دل کو اللہ نے منتخب کیا، اور وہ ہے صحابہ کرام کا دل۔ پھر اس کے بعد پھر یہ رفتے رفتے امت کے دلوں تک یہ قرآن پہنچا۔ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، صرف کن سے بنا ہوا نہیں ہے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کا یہ انتظام فرمایا۔ تو یہ کلام کی حفاظت کا انتظام ہوا، اور یہ ایک انقلابی قرآن ہے جو دلوں کو بدلتا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس کلام سے انسان کے دل میں رقت پیدا ہوتی، ایک خشیت پیدا ہوتی۔ چنانچہ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے پڑھ دیا، ان لدینا انکالا وجحیما، ان لدینا انکالا وجحیما۔ دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے ساری کائنات بنی ہے، جن کے لیے جنت کے دروازے بنے، جن کے لیے ساری چیزیں بنی ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے، ان لدینا انکالا وجحیما، ارے سنو، میرے پاس بیڑیاں ہیں، میرے پاس بیڑیاں ہیں مجرمین کو جکڑنے کے لیے، گنہگاروں کو پکڑنے کے لیے، ہمارے نافرمانی کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے پہلے بیڑیاں ہیں، کہ ہمارے فرشتے ان بیڑیوں سے ایسے مجرمین کو، ایسے گنہگاروں کو، ایسے نافرمانوں کو، جنہوں نے اپنی زندگی میں توبہ نہیں کیا، جنہوں نے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں کی، اور نافرمانی کی حالت میں گناہوں کے ساتھ جن کی موت آئی ہے، ان لدینا انکالن، کہ میرے پاس بیڑیاں ہیں، وجحیما، اور جہنم ہے۔ جب اس آیت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو ایسا اثر آپ کے قلب پر ہوا، ایسا خوف آپ کے قلب پر ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح زمین پہ پڑے جیسے بے ہوش ہو جاتے۔ یہ قرآن کریم کی آیات جہاں انسان کے دلوں کو نور بخشتا ہے، وہیں انسان کے دلوں میں خوف اور خشیت بھی پیدا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے سن لیا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جبکہ سارے انسان تمہارے سامنے ہوں گے، انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، بڑے اور چھوٹے ہوں گے، اور تمہارا یہ قرآن عرش کے پائے سے لٹکتا ہوا ہوگا، وہاں پر تمہارا صحیفہ، تمہارے نام اعمال کھولے جائیں گے، سب کے سامنے بکھیر دیے جائیں گے، آدمی تمہارے اعمال کو دیکھ کر، ان صحیفوں کو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ تیرا حال کیا تھا، تیرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس ایک آیت کے سننے پر، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس کے سننے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ گرے اور بے ہوش ہو گئے۔
یہ قرآن کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ قرآن جہاں انسان کے دلوں کو نور بخشتا ہے، وہیں یہ قرآن کی آیات انسان کے دلوں میں رقت، خشیت اور خوف پیدا کرتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ. یہ میرے صحابہ، ان کی شان یہ ہے جن کے سامنے قرآن اترا ہے، جنہوں نے شوق اور طلب سے قرآن کو پڑھا اور سیکھا ہے، ان کی شان یہ ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، میرے نبی پر جب قرآن اترتا ہے اور اس کو یہ صحابہ اپنے کانوں سے سنتے ہیں، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھیں ڈب ڈبا جاتی ہیں ان آیتوں کی بنا پر جن آیتوں کو وہ سنتے ہیں. اس منظر کو جو صحابہ کرام کا یہ منظر تھا کہ قرآنی آیات کو سننے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے آ جاتے تھے، ان کی آنکھیں ڈب ڈبا جاتی تھی. کیا وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. صحابہ کے اس منظر کو اور صحابہ کے آنکھوں کی ان اداؤں کو اللہ نے نقل کیوں کیا ہے؟ صرف تعریف مقصود نہیں ہے، بلکہ آنے والے ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ عبرت دکھانا چاہتا ہے کہ قرآن کی اصل تاثیر یہ ہے کہ جب قرآن سنا جاتا ہے آنکھیں ڈب ڈبا جاتی ہیں. آپ بھی اپنی ایسی کیفیت بنائیں، آپ بھی اس شوق سے قرآن کو سنیں، آپ بھی اس جذبے سے میرے کلام کو سنیں کہ آپ کی آنکھیں ڈب ڈبا جائیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتہ میں آپ نے ان کو امیر لشکر بنایا اور کچھ اشارے ایسے دیے جس سے ان کو یقین ہو گیا کہ اب میری واپسی ممکن نہیں ہے، اب مجھے جام شہادت نوش کر لینا ہے اور یہ آخری دفعہ چہرے انور کی زیارت میں آخری دفعہ کر رہا ہوں. جب وہ آگے بڑھے تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے. اندازہ لگائیں، نبی کی صحبت پائے ہوئے ہیں، نبی نے ان کا نام امیر لشکر کے لیے منتخب کیا ہے اور نبی نے اشارہ دے دیا ہے جامع شہادت کا. اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا سند ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑھ کے کیا ان کے لیے بات ہو سکتی ہے؟ مگر جیسے آگے بڑھے تو ڈب ڈبا کر بلکہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تو کسی صحابی نے جو جانے والے نہیں تھے انہوں نے کہا، اے عبداللہ بن رواحہ، کیا تم موت سے ڈرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، میں دنیا کے چھوٹنے پر نہیں ڈرتا ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، میں بال بچوں کے چھوٹنے پہ نہیں مرتا ہوں، بلکہ مجھے قرآن کریم کی ایک آیت سنائی دے رہی ہے، میرے ذہن میں وہ آیت دوڑ رہی ہے، وَإِمِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا. میں اگرچہ صحابی ہوں، اگرچہ چہرہ انور کا دیکھنے والا ہوں، اگرچہ امیر لشکر میرے نبی نے متعین کیا ہے، اگرچہ جامع شہادت کی خوشخبری نبی دے رہے ہیں، مگر میں ڈرتا ہوں اس وقت سے جبکہ میں پل صراط کے اوپر سے گزروں گا تو وہاں میرا کیا حشر ہوگا، وہاں کامیاب ہوں گا، گزر پاؤں گا یا نیچے گر جاؤں گا، اس بنیاد پر میں اپنے اللہ کے سامنے رو رہا ہوں. تو قرآنی آیات وہ آیات ہیں جو آیات انسان کے دلوں کو رقت بخشتی ہے، خشیت پیدا کرتی ہے. کوشش اس بات کی کریں کہ ہم قرآن کریم کو تدبر سے پڑھیں، ذرا اس طرح سے پڑھیں کہ محبت کے آنکھوں سے دیکھیں اور عبرت کی زبان سے پڑھیں اور دلوں کو ذرا نرم کرنے کی کوشش کریں. آخری روایت سن لیجئے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، اچانک آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم اجازت دو تو میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاؤں. حضرت عائشہ نے فرمایا، میری سعادت تو یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں، مگر پروردگار کے حضور آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ مصلے پر کھڑے ہوئے اور مصلے پر کھڑے ہو کر قرآن کریم کی آیات آپ نے پڑھنا شروع کیا، اس طرح سے پڑھنا شروع کیا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے اتنے بہے کہ آپ کی پوری داڑھی مبارک تر ہو گئی. پھر آپ رکوع میں گئے، اس میں روتے رہے، پھر سجدے میں گئے تو اس رات آپ اتنا روئے کہ سجدے کی جگہ آپ کے آنسوئے مبارک سے تر ہو گئی. اسی طرح سے نڈھال ہو گئے، پھر آپ آرام کرتے رہے. مؤذن آئے حضرت بلال، اور بلال آنے کے بعد مطلع کیا کہ جماعت کا وقت قریب ہے، مگر ان کو محسوس ہو گیا کہ آج کی رات آہوزاری کی رات گزری ہے، آج کی رات آہو بکا کی رات گزری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہچکی اور آپ کی آواز سے سمجھ گئے حضرت بلال کہ پیارے آقا پر آج بہت زیادہ رقت ہے. تو انہوں نے کہا میرے آقا کیا بات ہے، کیوں روتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کیوں نہ روں. اللہ رب العزت نے ایک ایسی آیت نازل فرمائی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم یتفکرون فی خلق السماوات والارض وما ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا سبحانك فقنا عذاب النار. یہ آیت ایسی اتری ہے کہ جس آیت کی وجہ سے میں اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکا اور میرے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. کیوں؟ اللہ نے اس آیت میں اپنی کائنات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور جب بندہ کائنات میں اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرے گا تو اس کے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی. بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو تراویح کی نماز میں قرآن کریم سنوایا ہے. منشا صرف اور صرف حافظ قرآن سے قرآن کا سنوانا نہیں ہے، بلکہ قرآن کے سنانے کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد چھپا ہوا ہے کہ میرے بندے قرآنوں کو سنو، ایک ایک آیت کو سنو، ایک ایک حرف کو سنو، ایک ایک حرکت کو سنو. اس لیے سنو تاکہ اس کی انوارات، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں تمہارے دلوں تک پہنچے اور تمہارے دل کی دنیا بدلے، تمہارے دلوں میں رقت آئے، تمہارے دل میں خوف آئے، تمہارے دلوں میں خشیت آئے، اور پھر تمہارے آنکھوں میں آنسو کے قطرے ڈبڈبائیں. یہ اگر نہیں ہوتا تو ہم سوچیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم 20-20 رکعت میں کھڑے رہتے ہیں اور رسمی طور پہ ہم قرآن کو سنتے ہیں. نہیں، ہم میں سے ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ انشاءاللہ ہر دن ہم ایسی تراویح پڑھیں گے کہ ہماری پوری توجہ، ہمارا پورا دھیان قرآن کی آیات کی طرف رہے گا. اللہ ہمیں انہی شوق کے ساتھ قرآن کریم کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجیے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے قرآن کی آیات یاد کرنے کا ہمیں موقع دیا، قرآن سننے کا موقع آپ نے عنایت فرمایا. اے اللہ ایک ایسی جگہ آپ نے ہمیں بھیجا جہاں سکون ہے، جہاں کوئی شور ہنگامہ نہیں، جہاں آواز تک نہیں ہے. مولا ایسے پرسکون مسجد میں آپ نے ہمیں قرآن سننے کا موقع دیا ہے. اے اللہ جتنے موقع ہو سکتے تھے، جتنی سہولت کے راستے ہو سکتے تھے، وہ تمام راستے آپ نے دے دیے ہیں. اے اللہ پھر بھی ہمارا دل اگر نہیں لگتا، پھر بھی ہمارے دل اگر سننے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اگر پھر بھی ہم شوق سے قرآن کو نہیں سنتے تو مولا یہ بڑی بدنصیبی ہے. اے اللہ اب آپ نے سارے کام آسان کر دیے ہیں، اب بدنصیبی سے نکالنا بھی آپ ہی کا کام ہے. اے اللہ خوش نصیبی کے راستے پہ چلا دیجئے، شوق و محبت سے قرآن کا سننا میسر فرما دیجئے اور محبت سے قرآن کو ہاتھوں میں اٹھانا آسان فرما دیجئے. اے اللہ کبھی تو قرآن کے پڑھتے پڑھتے آنکھوں میں آنسو آ جائے، تاکہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اے اللہ اس کے مصداق تو بن جائیں، اس میں نام تو شامل ہو جائے. اے پاک پروردگار قرآن کو عظمتوں سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح میں سننے کا شوق سے سننے کا جذبہ نصیب فرما. اے اللہ جو بھی کچھ یہاں کر رہے ہیں مولا ان تمام کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے لکھا مولا تمام کے دل کی مرادوں کو پوری فرما. اے اللہ ہمارے بھائی افضل دانا، ان کے والد مکرم ایک عجیب بیماری مبتلا ہیں، اللہ راحت عطا فرما، راحت عطا فرما، راحت عطا فرما. اے اللہ زارے معتکفین کے خدمت کرنے والوں میں ان کا بھی بڑا حصہ ہے. اے اللہ ہم تمام کی طرف سے ان کے والد کو بہترین بدلہ نصیب فرما. اے اللہ سارے گھر پورے خاندان کے لوگ وہاں جمع رہتے ہیں، اے اللہ راحت کا معاملہ فرما, عافیت کا معاملہ فرما. ارے پروردگار جب بھی وقت آئے تو حسن خاتمہ نصیب فرما, کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جانا میسر فرما, اور جتنے اس شہر میں بوڑھے بیمار ہیں مولا ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. جتنے گزر چکے ہیں مولا رحمت کی راتیں ہیں, ان کی قبروں میں رحمت کی برسات برسا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.